بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ میں بقسم کہتا ہوں کوئی طاعت فوراً جزا سے خالی نہیں ہوتی. عمل کا بدلہ فوراً ملتا ہے مگر سمجھنے کی ضرورت ہے. فرمایا میں بقسم کہتا ہوں کوئی نیکی ایسی نہیں کہ جس کی جزا اور انعام فوری نہ ملتا ہو. عمل کا بدلہ فوراً ملتا ہے مگر سمجھنے کی ضرورت ہے. فرمایا میں بقسم کہتا ہوں کوئی طاعت فوراً جزا سے خالی نہیں ہوتی, فوری بدلی ملتا ہے لیکن ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی, ملتا ضرور ہے. فرمایا کہ میں بقسم کہتا ہوں کوئی طاعت فوراً جزا سے خالی نہیں ہوتی, اسی طرح کوئی معصیت فوراً سزا سے خالی نہیں ہوتی. استغفر اللہ. اس لیے اگر کبھی خطا ہو جائے تو دیر نہ کریں, فوراً اللہ سے معافی مانگ لیا کریں. کیونکہ اس کی سزا بھی بہت جلدی آتی اور وہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ وہ سزا کس انداز کی ہوتی ہے, لیکن آتی ضرور ہے. تو نیکی کی جزا بھی فوراً ملتی اور گناہ کی سزا بھی فوراً ہوتی ہے. حضرت فرمانے لگے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی طاعت فوراً جزا سے خالی نہیں ہوتی, اسی طرح کوئی معصیت فوراً سزا سے خالی نہیں ہوتی, مگر اس کو سمجھنے کے لیے صحت کی ضرورت ہوتی ہے. صحت کی ضرورت ہوتی ہے, صحت ذوق کی ضرورت ہوتی ہے. ایک آدمی کا منہ کا ذائقہ ہی خراب ہو تو اس کو نہ مرچوں کا اندازہ ہوتا ہے اور نہ چینی کا اندازہ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ان کی تاثیر نہیں ہے, لیکن اسے پتہ نہیں لگ رہا, اس لیے کہ اس کا منہ کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے. تو ایسی جزا سزا فوراً ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے صحت ذوق کی بات ہے. اہل ذوق کو طاعت سے اس قدر انبساط اور خوشی ہوتی ہے جیسا قریب قریب جنت میں ہوگا. سبحان. ایسی اندر خوشی آتی ہے, انبساط آتا ہے, جیسے آدمی کوئی خوبصورت منظر دیکھے, سرسبز نہر پانی بہ رہا ہو تو اندر فرت محسوس کرتا ہے, فوراً مزہ آتا ہے. ایسی جس کو صحت ذوق نصیب ہو اسے نیکیوں سے اندر ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے. عورت فرمانے لگے قریب قریب جنت میں ایسا ہوتا ہے. اس وقت دنیا کی سلطنت کی بھی اس کی نظروں میں کچھ حقیقت نہیں ہوتی, مگر یہ انبساط اور فرحہ کیسے ہو, ہم کو دنیا کے سانپ نے ڈس لیا ہے جس سے مذاق ہی بگڑ گیا. جس کی وجہ سے نیکی کا صحیح انعام کا اور انبساط کا اندازہ نہیں ہوتا. اگر ہم بھی صحیح ذوق پیدا کر لیں تو اس کی لذت محسوس ہو. اسی طرح معصیت سے قلب میں اس قدر تنگی اور پریشانی ہوتی ہے کہ سر پر ہزاروں تلواریں پڑیں تب بھی ایسی کلفت نہ ہو. دل میں جب گناہ کی ظلمت آتی ہے تو آدمی کے اندر ایک اندھیرا سا ہو جاتا ہے, اور اندر طبیعت بجھنے لگتی ہے. بس صحت ذوق کی بات ہے, صحت ذوق کی بات ہے. ہندوستان میں ایک بستی تھی اور اس بستی کا ایک بزرگ تھے اور وہ گھاس کاٹا کرتے تھے اور پھر گھاس کی گڈیاں بنایا کرتے تھے. اور وہ اتنے قسانت قناعت پسند تھے کہ جتنی گڈیاں لاتے فوراً لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوتے اور وہ گڈیاں لے جاتے, لوگ اس کی گڈیوں کا انتظار کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس کے اس چارے میں ہمارے جانوروں کے لیے برکت بہت ہے, اور وہ قیمت نہیں بڑھاتے تھے لیکن اس میں سے کچھ پیسے بچاتے رہتے تھے. اور کچھ عرصے کے بعد, 6 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, دو چند بڑے بزرگ تھے, ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی وہ دعوت کیا کرتے تھے. تو یہ بزرگ فرماتے کہ ہم ان کی اس دعوت کا انتظار کرتے تھے اس لیے کہ اس کا نور ہم کئی دنوں تک اپنے اندر محسوس کرتے تھے. تو یہ صحت ذوق کی بات ہے. اگر اندر حرام چلا جائے تو فوراً آدمی کو ظلمت محسوس ہو, لیکن یہ صحت ذوق کی بات ہے. جس کا دامن سارا داغدار ہو وہاں ایک دو اور دھبے لگ جائیں تو کیا پتہ لگتا ہے, وہ تو کسی نے سفید کاٹن پہنا ہوا ہو, صاف ستھرا ہو, کلف لگا ہوا ہو, وہاں باریک سے داغ بھی لگے تو محسوس ہوگا نا, چبھے گا. تو یہ چبھن تو وہیں ہوگی گناہ کی جہاں دل صاف ہوگا, پاکیزگی ہوگی. ورنہ پہلے ہی اتنا زنگ لگا ہے کچھ اور لگ جائے تو کیا پتہ لگتا ہے. لیکن اب فرما رہے ہیں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, نیکیوں کا بدلہ بھی فوراً ملتا ہے, گناہ کی سزا بھی فوراً ہوتی ہے. لیکن بات سمجھنے کی ہے, ایک صاحب نے بدگمانی کا علاج دریافت کیا. بڑا مرض ہے یہ, ہر ایک سے آدمی بدگمان ہوتا ہے, خاص طور پہ اس دور میں تو ایسا ہے کہ اعتماد کسی پہ رہا ہی نہیں. یہ تو ٹھیک ہے میاں کہ معاملات میں اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے, لیکن صرف بلا وجہ کسی پہ بدگمانی کرنا بھی تو گناہ ہے. دور دور کی لے کے آتا ہے اور اپنے اندر ایک بدگمانی کا نقشہ بنا لیتا ہے. تو کسی کی طرف سے بدگمانی قلب میں آئے تو اول علیحدہ بیٹھ کر یاد کرے کہ اللہ تعالی نے بدگمانی سے منع فرمایا. ہے تو یہ گناہ ہوا اور گناہ کا پر عذاب کا اندیشہ ہے, تو اے نفس حق تعالیٰ کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گا, یہ سوچ کر توبہ کرے اور دعا کرے, اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے. اور جس پر بدگمانی ہو اس کے لیے دعا بھی کرے کہ اے اللہ اس کو دونوں جہاں کی نعمتیں دن رات عطا فرما. پھر بھی اگر اثر رہے تو دوسرے دن ایسا ہی کرے, اور پھر بھی اثر رہے تو اس شخص کو مل کر کہے کہ بلا وجہ مجھ کو تم پر بدگمانی ہو گئی, تم معاف کر دو اور میرے لیے دعا کرو کہ یہ دور ہو جائے. یہ بدگمانی کا علاج ہے. پہلے خود سوچیں کس پہ اللہ نے منع فرمایا ہے، اس پہ عذاب آ سکتا ہے، اور اس کے لیے خیر و برکت کی دن رات کی دعائیں بھی کرے. اگر زائل ہو جائے تو بہت اچھا، دوسرے دن نہ ہو تو پھر دوسرے دن پھر کرے. پھر بھی اگر بیماری نہ جائے تو پھر تیسرا علاج یہ ہے کہ صاف جا کر اس سے کہہ دے، میاں مجھے آپ سے بدگمانی ہے، دعا کریں میری بدگمانی دور ہو جائے. تو اس بدگمانی کا علاج یہی ہے کہ آدمی اس انداز سے اپنے دل کو صاف رکھے. جس کے دل میں بدگمانی کی ظلمت ہوتی ہے نا، تو پھر وہاں نیکیوں کا نور نہیں آتا، نیکیوں کا نور نہیں آتا. بدگمانی دل کی غیبت کا نام ہے، ایک زبان کی غیبت ہوتی ہے اور یہ دل کی غیبت ہے، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، دل کی سیاہی ہے. فرمایا جب اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت ہو جاتی ہے تو اللہ کے ان بندوں کے ایسے بھی ہیں کہ بلا قصد اور بلا علم کسی کے ان سے مخلوق کو نفع پہنچتا رہتا ہے. اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے ہاں قبولیت مل جائے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہوتا اور لوگوں کو اس سے نفع ہو رہا ہوتا. وہ قرینہ یہ ہے کہ جب کوئی مقبول بندہ مرتا ہے، تجربہ ہے کہ سب قلوب نہیں تو بہت سے قلوب ایسے ہیں کہ ان کو اپنے اندر فوراً ایک تغیر محسوس ہوتا ہے کہ وہ نورانیت اور بدکت جو ان کے بزرگ کی زندگی میں تھی کم ہو گئی، حالانکہ ان کے پاس کبھی گئے بھی نہیں، خط و کتابت بھی نہیں کی، دعا بھی نہیں کرائی. پھر وجہ کیا تغیر کی معلوم ہوتا ہے، ادھر سے کچھ مدد پہنچتی تھی اور وہ کم ہو گئی. وہ جو ایک دل میں ایک عقیدت تھی اور ایک احترام تھا اور ایک محبت تھی، اس کے انوار و برکات. تو بلا قصد بھی آدمی کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے. فرمایا نیری عقل سے بھائی کچھ نہیں ہوتا، اس لیے اپنے مسائل کے حل میں نیری عقل نہ چلایا کرو، اللہ سے اللہ کا فضل بھی مانگ. اپنے مسائل کے حل میں نیری عقلیں نہ چلایا کرو، اللہ کے فضل کے طالب بھی راگ، اس کی مہربانی ہو جائے تو کام ہو جائے گا، اس کی مہربانی ہو جائے. فرمایا نیری عقل سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ فضل نہ ہو. خدا کی قسم عقل پہ ناز کرنا بے عقلی اور بے راہی ہے. اپنی تدبیروں پہ ناز کرنا اور اپنی عقل پہ اترانا یہ کم عقلی ہے. تدبیر کرو اچھی طریقے سے، لیکن پھر یہی کہو کہ بس اللہ کا فضل ہوگا تو ہوگا، کیا میری عقل اور کیا میری تدبیر، بس اس میں کی مہربانی کا محتاج ہوں. اور اس کی مہربانی اور اس کے فضل کو چونکہ یہ محتاج ہے، تو اس کے اظہار کے لیے دو جملے، اس کے اظہار کے لیے دو جملے. ایک جملہ ہے انشاءاللہ، اللہ چاہے گا تو ہوگا، اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ اگر ہو جائے تو یہ نہیں کہ مجھے اپنی عقل پہ تدبیر پہ ناز ہے، ماشاءاللہ جو اللہ نے چاہا بس وہ ہوا. یہ جو ماشاءاللہ اور انشاءاللہ ہے یہ اسی بات کا عنوان ہے کہ مجھے اپنی عقل پہ ناز نہیں، اپنی تدبیر پہ بھروسہ نہیں، مجھے اپنی عقل پہ ناز نہیں، اپنی تدبیر پہ بھروسہ نہیں، میں تو اللہ کے فضل کا محتاج ہوں. اس کا فضل ہوگا تو میرا کام بنے گا اور میرے مسئلے حل ہوں گے. کافر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے وہ ہنستا یہ انشاءاللہ کیوں کہتا ہے، یہ ماشاءاللہ کیوں کہتا ہے. اس لیے مغربی تہذیب میں اور تعلیم میں یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کا کوئی تصور نہیں. اس لیے کہ ان کا پورا بھروسہ اپنی عقل پر، اپنی مادیت پر، اپنی تدبیروں پر ہے. اور مسلمان بھی عقل کو استعمال کرتا ہے، تدبیر کو استعمال کرتا ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، ہوگا اللہ کے فضل سے. پہلے تو اطباء اپنے نسخے کے اوپر لکھا کرتے تھے ہو شافی، بیماری تک بھی پہنچ گئے، بیماری کی تحقیق بھی ہو گئی اور اس کے مناسب دوا بھی تجویز کر دی، لیکن پھر کیا کہتا ہے، بھائی اللہ کا فضل ہوگا تو صحت ملے گی. اور کہتا ہے ہو شافی، شفا اللہ نے دینی ہے، شفا اللہ نے دینی ہے. تمام کاموں کی تدبیر بنی ہوئی ہے، منصوبہ بندی اچھی ہے، کسی کام کے ہونے کے لیے اسباب و وسائل مہیا ہیں، لیکن سب کو دیکھ کر کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ کا فضل ہوگا تو ہوگا. اس کا فضل ہوگا تو ہوگا. زہری اسباب سے نتائج، زہری اسباب سے جو نتائج آئے وہی مطلوب تھے، لیکن نظر اسباب پہ نہیں، کہتا ہے ماشاءاللہ بس جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. اب تو یہ کلمات زبان پہ آتی نہیں. فرمایا نیری عقل سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو. خدا کی قسم عقل پہ ناز کرنا بے عقلی ہے، یہ کم عقلی ہے. اس لیے اگر کسی کو اپنی عقل پر ناز ہو تو اس کا خیال دور کریں، نیری عقل کچھ بھی کام نہیں آتی. بڑے بڑے عقلاء نے ٹھوکریں کھائی ہیں، دیکھیے بڑی رفتار گھوڑے کی، یہ ہے کہ دامن کوہے تک پہنچ جائے، اس کے بعد گھوڑا بالکل بیکار ہے، وہاں تو ہوائی جہاز کی ضرورت ہے، وہاں تو شکستی اور پستی ہی کام دیتی ہے، عقل کچھ کام نہیں دیتی. اللہ کو تو دل کی شکستگی اور دل کی پستی ہی پسند ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اس کو پیش کر دے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں. فرمایا اہل علم کے کام کی ایک بات بتلاتا ہوں، دین پر عمل کرنے کا مدار سلف صالحین کی عظمت ہے، اس لیے حد الامکان ان پر اعتراض اور تنقیص کی آنچ نہ آنے دینا چاہیے، ورنہ آدمی بڑی گمراہی میں پڑ سکتا. سلف صالحین، بزرگان دین، سارے دین کے مدار اسی پر ہے. اگر کوئی شخص ان کے پر اعتراض کرتا ہے یا ان کی تنقیص کرتا ہے تو ایسا آدمی گمراہی کی دلدل میں جا کے پھنس جاتا ہے، کسی گمراہی کے گڑے میں جا گرتا ہے. اس لیے آپ کو دیکھے گا جو بھی کسی برائی کا علم مردار ہے وہ بے ادب ہوگا، بے ادب ہوگا، صحابہ کی بے ادبی کرے گا، اولیاء اللہ کی بے ادبی کرے گا، فقہا کی بے ادبی کرے گا، بزرگان دین کی بے ادبی کرے گا، ان کے بارے میں ایسا لکھے گا، ایسا بولے گا جیسے اس سے کوئی ساتھی ہے، اس کے دور کا آدمی ہے، اس جیسا ہی کوئی ہے. تو یہ بے ادبی، یہ توہین آدمی کو بہت برائی کی طرف اور بہت گمراہی کی طرف لے جاتی. ہمارا دین تو ہے ہی ادب پر. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جن جن کی چیزوں کی اللہ کی طرف نسبت ہے اور جو اللہ کی نسبت سے پہچانی جاتی ہیں، ان کی تعظیم، ان کا ادب، ان کا احترام یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں پاکیزگی ہے، اس کے دل میں طہارت ہے، اس کے دل میں صفائی ہے. فرمایا عملیات سے جو ہوتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، قلوب پر اثر نہیں پڑتا، البتہ اثر صاحب حق کا ہوتا ہے، اس کی صورت دیکھ کر کشش ہوتی ہے. جو بلا کرامت ہو تو اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ کرامت میں تو سوچ میں پڑ جاتا ہے کچھ اور بات نہ ہو. اصل اثر یہ ہے کہ آدمی کی زندگی سنت کے مطابق ہو اور اس کی زندگی میں کشش آ جائے، اور یہی اصلاح کا ذریعہ ہے، یہی اصلاح کا ذریعہ ہے. کسی نے بدریہ خط دریافت کیا، جو لوگ حرام مال کماتے ہیں اور کھاتے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا؟ فرمایا بھائی مجھ کے فضول سوال سے سخت گرانی ہوتی ہے. جو بات دوسروں کے متعلق دریافت کی ہے اس کا جواب یہ ہے، تجھ کو کسی کی کیا پڑی، اپنی نبیڑو تو. لوگ دوسروں کے بارے میں فلاں یوں کرتا ہے کیسا ہے، فلاں ایسا ہے کیسا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے کیا رہا ہے آپ کی، ارے میاں اپنی نے بیٹھو نا، اپنی تو فکر کر لو. فلاں مولوی صاحب ایسا کر رہے ہیں، فلاں وہ داڑھی والا یوں کر رہا ہے، فلاں دین کام والا ایسا کرتا ہے، میاں اپنی نے بیٹھو نا. اپنا حال تو دیکھتے نہیں، دوسروں پہ بڑی نظر ہے. یا تو خود بڑا ہی پارسا ہونا، کھلے کبائر میں مبتلا ہوتے، کھلے کبائر، اور نہ صرف کبائر میں مبتلا ہوتے ہیں بلکہ کبائر پہ اصرار ہوتا، بلکہ کبائر پہ فخر ہوتا ہے، اور تبصرے دوسروں پہ ہو رہے ہوتے ہیں، تجزیے میں دوسرے موضوع بنے ہوتے ہیں. حضرت فرمانے لگے مجھے اس سے سخت گرانی ہوتی ہے. جو دوسروں کے بارے میں دریافت کرتے ہو اس کا جواب یہ ہے، تجھ کو کسی کی کیا پڑی، اپنی نہ بیڑے تو، اپنی فکر کرو. فرمایا اگر اطاعت حق کرنے پر لوگ تان اور ملامت کریں تو کچھ پرواہ نہ کرنا چاہیے، یہ ملامت پختگی کا ذریعہ ہے، یہ ملامت پختگی کا ذریعہ ہے، اس پر اللہ آپ کو استقامت نصیب فرما دیں، آپ اس کی پرواہ نہ کریں. لوگ کیا کہیں گے، لوگ ملامت کریں گے، لوگ طنز کریں گے، لوگ تانے دیں گے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں. بس آپ اللہ کی رضا کو دیکھتے رہیں. ایک صاحب نے کہا مجھ سے نماز کا حق ادا نہیں ہوتا. فرمایا بھائی نماز کا حق کس سے ادا ہو سکتا ہے؟ تم تو یہ بھی سمجھتے ہو کہ ہم سے حق ادا نہیں ہوتا. ہم اس جہل میں مبتلا ہیں کہ ہم بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں لیکن خاک بھی نہیں پڑھتے. بس بھائی اللہ میاں کو سجدہ کر لیتے ہیں وہ رحیم قبول فرما لیں گے. ان سے امید قبولیت کی ہے البتہ گو ہماری نماز اس قابل نہیں. پڑھتے رہو میاں, سوارتے رہو میاں, حق تو ادا نہیں کرتے. یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ وہ قبول کر لیتا ہے دوبارہ بلا لیتا ہے. پڑھتے رہو سنوارتے رہو, باقی میں نے حق ادا کیا یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو بس اس کی مہربانی ہے کہ پھر بھی بلا لیتا ہے اور توفیق مل جاتی ہے اور امید ہے کہ قبول بھی فرما لیتا ہے. لگے رہو بس. فرمایا یہ عجیب بات تجربے کی ہے, فرمایا یہ عجیب بات تجربے کی ہے کہ بددین آدمی اگر کسی کی اور بات کی بھی نقل کرے, مثلا بددین نحو کی کوئی بات لکھے, گو اس میں کوئی مسئلہ بدینی کا نہیں مگر اس کے دیکھنے سے بھی بددینی کا اثر دل پہ پیدا ہوگا. بددین آدمی کی بدینی کا اثر ہر چیز پہ پڑتا. بس اوقات آدمی کوئی بھی کتاب اٹھا لیتا ہے اور پڑھنے لگ جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے کہ کس نے لکھی ہے. تو بدین آدمی کا ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے, اس کی صحبت پہ اثر پڑتا ہے, اس کی باتوں سے اثر پڑتا ہے, اس کی تحریر سے اثر پڑتا ہے. بدین جو ہے ایسی نیک آدمی کا اثر بھی پڑتا ہے, اس کی صحبت اثر پڑتا ہے, اس کی باتوں کا اثر پڑتا ہے, اس کی تحریر کا اثر پڑتا ہے. فرمایا شیطان کے پاس شہوت اور غضب وغیرہ جداگانہ آلات نہیں ہیں, وہ انسان ہی کے ان آلات سے کام لیتا ہے. انسان میں شہوت ہے, غضب بھی ہے, اس کے پاس گمراہ کرنے کے لیے کوئی نئے آلات نہیں ہیں. انسان کے پاس جو یہ چیزیں ہیں نا انہی سے وہ فائدہ اٹھاتا. اسی واسطے ہم کہتے ہیں کہ اپنے کو کسی وقت فارغ مت سمجھو. پھر فرمایا اپنے سے بھاگنا بہت مشکل ہے, جس شخص کی ہستی ہی ان کے دشمن ہو اسے چین کہاں, اور ہستی کا مٹانا یہ ہے کہ فنا کر دے اپنی صفات رذیلہ کو اور اپنے وجود کو قردم کر دے. اور اسی کو اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے موتو قبل ان تموتو, مر جاؤ مرنے سے پہلے. ٹھیک ہے کہ اپنی ان تمام رذیلہ صفات بری عادتیں ہاں ان کو زائل کر لو, ان کو مغلوب کر لو. اللہ رب العزت بھائی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے, دین پہ استقامت نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم آئنا علی ذکریک و شکریک و حسن عبادتک, اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله ونتوب إليك, نستغفر الله ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.